الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قلم اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت بنائی ہے کہ جس کے ذریعے سے سابقہ علوم آنے والی امتوں کی طرف منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کا فضل شامل حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علم اور عمل عطا فرماتے ہیں. اسی کی توفیق سے معاملات آسان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو سارے کام آسان ہیں، اور مشیت الہی نہ ہو تو پھر آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ یا رب، توفیق کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ اپنا نام بتائیں. تو حضرت موسیٰ بالکل خاموش کھڑے کے کھڑے رہ گئے. دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ اپنا نام بتائیں، تو پھر خاموش کھڑے کے کھڑے رہ گئے. تیسرا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ اپنا نام بتائیں، تو تب جا کر حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ میرا نام موسیٰ ہے. پہلی دو دفعہ میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے جواب کیوں نہ دیا. عرض کرنے لگے کہ یا رب، میرا نام ہی میرے ذہن سے بالکل اوجھل ہو گیا. پہلے اور دوسرے سوال میں میں خود اپنا نام ہی زبان پہ نہیں لا سکتا تھا. تیسری مرتبہ میری زبان پر میرا نام آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تو توفیق ہے کہ تم اپنا نام بھی میری توفیق کے بغیر نہیں لے سکتے. میرا ارادہ ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں تو زبان گویا ہوگی. پہلی دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی تو اپنا نام بھی نہیں لے پائے. تیسری مرتبہ میں توفیق بخشی تو تب جا کے زبان پر نام آیا. تو بندہ بہت ہی عاجز محض ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو علم بھی عطا فرمایا، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائی. دنیا کے سارے کمالات، سارے ہنر، سارے صفات اللہ تعالیٰ ہی کے عطا کی ہوئی ہیں. ان چیزوں کے اندر انسان جتنا زیادہ ادب کا پیکر بن کر جیتا ہے تو مزید ترقی پاتا ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. جو جتنا زیادہ مؤدب بندہ ہوگا اتنے ہی زیادہ وہ حصہ پا جائے گا، جو جتنا بے ادب ہوگا اتنے ہی زیادہ وہ محروم القسمت بنے گا. ادب سے انسان وہ کچھ پا لیتا ہے جو بہت بڑی بڑی محنتوں سے نہیں پا سکتا. ہر چیز کا ادب موقع اور محل کی مناسبت سے ضروری ہے. دین اسلام خالصتاً یہ ہمیں ادب کا سبق سکھاتا ہے. ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے تھے، تو ایسے ادب کے پیکر بن کے جھک کر بیٹھتے تھے اور قرآن کریم کو تعظیم سے سامنے بڑے ادب سے چوم کر اور بڑے سلیقے سے بڑے ادب سے رکھ کر تلاوت کیا کرتے تھے. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مسجد میں ایسے مواقع دیکھنے میں ملتے ہیں، کرسی پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے، اور میں نے خود یہ منظر دیکھا کہ اپنی پنڈلی کے اوپر قرآن کریم رکھ کر تلاوت کرتے ہوئے مناظر بھی دکھائی دیتے ہیں. یہ بیعت بھی ہے. اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان، اللہ کا پیغام، اس کی ہمارے دل میں اتنی بھی عظمت اور اہمیت اور وقت نہ رہی کہ ہم اس کو زمین پر بیٹھ کر پڑھ لیتے اور اس کو اپنے سے اونچا کر کے تپائی پہ رکھ لیتے. لگتا ایسا ہے جیسے کوئی آفیسر کسی کرسی پر سینہ تان کے بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ڈائجسٹ یا کوئی ناول یا کوئی کہانی پڑھ رہا ہے. ادب ہوتا ہے تو سب کچھ انسان تعظیم کا پیکر بن کے دکھاتا ہے. ادب نہ ہو تو پھر پنڈلی پر بھی قرآن رکھ کے تلاوت کرتے ہوئے مناظر دکھائی دیتے ہیں. بڑے بوڑھوں نے جو بات کہی، بڑی جچی تلی کہی، اور یہ 16 آنے والی پکی بات ہے، پتھر کی لکیر ہے کہ با ادب با نصیب، ادب کے ذریعے سے انسان تھوڑی چیز بھی حاصل کرے گا بڑی بابرکت ہوگی، بہت نور والی ہوگی، بہت رحمت والی ہوگی، بہت گہرے اثرات والی ہوگی. ادب نہیں تو پھر کلام اللہ کی بھی تلاوت جو ایسی بے ادبی کے ساتھ کی جائے تو انسان کے اندر اس کا کوئی بھی اثر دور دور بھی نہیں آئے گا، بلکہ بے ادبی کی وجہ سے انسان محروم القسمت بن جائے گا. ہمارے اکابرین، بزرگان دین، علماء امت، صلحاء ایسے مؤدب بن کر جیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم کے لیے جب سے ان کا انتقال ہوا کوئی بھی نماز ایسی نہیں گزری کہ جس میں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کی ہو، ان کے لیے اللہ سے مغفرت نہ مانگی ہو، ان کے لیے استغفار نہ کیا ہو. فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میں نے اپنے استاد محترم کے گھر کی طرف قدم نہیں پھیلائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد تھے حضرت حماد رحمہ اللہ. فرمایا کہ کبھی بھی میں نے زندگی میں اپنے استاد محترم کے گھر کی طرف قدم نہیں پھیلائے. ایسا ادب کرنے والے کو اللہ تعالی نے دنیا کا امام اعظم بنایا ہے. فرماتے ہیں کہ حالانکہ میرے اور استاد کے گھر کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ تھا اور بے شمار مکانات تھے، لیکن میری یہ ہمت اور جرت نہ ہوئی کہ کبھی میں اپنے استاد محترم کے گھر کی طرف قدم پھیلا لوں، پاؤں پھیلا لوں. عرف عام میں ہمارے یہاں بھی کسی کی طرف پاؤں پھیلا لینا، قدم کسی کی طرف کر دینا بے ادبی تصور ہوتا ہے، خاص کر استاد کی طرف، ماں باپ کی طرف، بڑوں کی طرف پاؤں پھیلانا بہت بڑی بے ادبی تصور ہوتی ہے. اس زمانے میں بھی یہ چیز ملحوظ تھی. تو امام صاحب نے اپنا یہ واقعہ بیان فرما دیا کہ کوئی بھی نماز میری ایسی نہیں گزرتی جس میں اپنے استاد محترم کے لیے دعائے مغفرت نہ کرتا ہوں، اور ساتھ میں اپنے والد ماجد کے لیے بھی. اور فرمایا کہ کبھی بھی میں نے اپنے استاد محترم کے در دولت کی طرف اپنے پاؤں نہیں پھیلائے. ادب ہی کی بدولت انسان کو سب کچھ ملتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہمارے اکابرین میں سے ایک بڑے بزرگ گزرے حضرت علامہ بدر الدین میرٹھی رحمہ اللہ، بہت بڑی اونچی شخصیت ہیں ہندوستان کے، ہمارے بڑے علماء میں سے گزرے. آخر میں ہجرت فرما کے مدینہ منورہ چلے گئے، وہیں انتقال فرمایا، جنت البقیع کے اندر آرام فرما ہوئے. ازواج مطہرات کے قدموں کی طرف ان کی قبر ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کی قبر مبارک صحابہ اکرام کے قدموں کے اندر ہے، اور حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ کی قبر مبارک حضرات ازواج مطہرات، 9 ازواج مطہرات ہیں جن کی قبر ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا احاطہ ہے، اس میں یہ ساری ازواج مطہرات ایک ساتھ آرام فرما ہیں. انہیں کے قدموں کی طرف حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ بھی آرام کر رہے ہیں. جنت البقیع کے اندر یہ دستور ہے، کچھ وقت جب گزر جاتی ہے تو وہ قبر صاف کر دیتے ہیں، اور جو باقیات ہوا کرتی ہیں وہ دوسری جگہ پر دفن کر دی جاتی ہیں کنارے پر، اور اس جگہ کو پھر نئے دفن ہونے والوں کے لیے دوبارہ سے کارآمد بنا لیا جاتا ہے. ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں وہاں خوش نصیب امت کے افراد آرام کر رہے ہیں. تو حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ بھی وہاں جب سپرد خاک ہوئے، اور ایک طویل زمانے کے بعد جب ان کی قبر کو صاف کرنے کے لیے کھولا گیا، تو جوں کہ تو صحیح سالم حالت میں وہاں موجود تھے. ان کے صاحبزادے کا بیان ہے، خوبیاں تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس خوبی کی بنا پر ان کے وجود کو اللہ پاک نے تر و تازہ رکھا، صحیح سالم رکھا. گزشتہ مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو، ائمہ کو، مؤذنین کو بڑے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، فقہا کہاں ہیں، ائمہ کہاں ہیں، مؤذنین کہاں ہیں. ان حضرات کو بلا کر نور کے منبروں پر بٹھا کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم یہاں آرام کرو، میں ذرا حساب کتاب لے لوں. مؤذنین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح و شام کھڑا ہو کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پکارتا ہے، فرمایا کہ قبر کی مٹی اور قبر کے کیڑے اس کے وجود کو نہیں کھا سکتے. حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اس کے وجود کو زمین کے اوپر حرام کر دیا گیا، عالم دین کے وجود کو حرام کر دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، شہید جو راہ خدا میں اپنی جان کی بازی لگا جائے اس کے وجود کو اللہ تعالیٰ زمین پر محفوظ رکھتے ہیں. تو غرض یہ کہ ان کے وجود مسعود کو بھی جب دیکھا گیا تو وہ تر و تازہ حالت میں صحیح سالم نکلا. تو ان کے صاحبزادے کا بیان ہے, فرماتے ہیں کہ ابا جی کی یہ عادت تھی کہ زندگی میں کبھی بھی کسی حافظ قرآن کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے, حتیٰ کہ اگر کبھی آپ پاؤں پھیلائے بیٹھے ہوتے تھے اور سامنے سے کوئی چھوٹا بچہ بھی جو حفظ قرآن کر رہا ہو یا حافظ قرآن ہو چکا ہو وہ سامنے سے گزرتا تھا, فوراً پاؤں سمیٹ لیا کرتے تھے. ہو سکتا ہے کہ یہی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہو. ادب سے انسان کو سب کچھ ملتا ہے, بہت کچھ ملتا ہے. الدین کلہ ادب, دین سارا کا سارا ادب ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت جب دل میں ہو, اس کی عظمت اور احترام دل میں ہو, اللہ تعالیٰ سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں پھر ہر چیز کی محبت دل میں جگہ کر جاتی ہے. جتنی اس محبت میں کمی ہوگی اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں کمی ہوگی. اصل چیز اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. یہ محبت جتنی زیادہ ترقی پاتی ہے اتنی ہی زیادہ اللہ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی محبت دل میں سماتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے نقشے رکھے ہیں کہ دنیا میں بھی انسان جب کسی سے محبت رکھتا ہے تو اس کے گلی کوچے سے, در و دیوار سے, اس کے متعلقات سے بھی محبت اس کو ہو جاتی ہے. لیلہ اور مجنو مشہور محبت کرنے والے گزرے, تو مجنو نے تو لیلہ کی گلی سے گزرے ہوئے کتے سے بھی محبت کر کے دکھائی. جب وہ کتا گلی کوچے سے گزر کر آتا تو اپنی چادر اس کے لیے بچھا دیا کرتا تھا. لوگ اس کو پاگل کہتے تھے تو وہ کہا کرتا تھا کہ تمہیں کیا معلوم اس کتے کی قدر و قیمت, مجھ سے پوچھو کہ یہ عام کتا نہیں, یہ وہ کتا ہے جو محبوبہ کی گلی سے چکر لگا کر آیا ہے. اس کو وہاں کا گرد و غبار لگا ہے, وہاں کی ہوا لگی ہے. اس کی گلی کوچوں میں گھوم کر آنے والے کتے کی محبت بھی مجنوں کے دل میں سما جاتی تھی. یہ تو دنیاوی محبت کی مثال ہے. حقیقی محبت جب انسان کو نصیب ہوتی ہے تو پھر اس کے تمام متعلقات کی بھی محبتیں دل میں سما جاتی ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے استاد محترم حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب, جن کی زندگی کا بیشتر حصہ درس حدیث ہی کے اندر گزرا, فرمایا کرتے تھے کہ استاد ہو یا والد ہو یہ ہمارے بڑے محسن ہیں. ان کا ادب, ان کی احسان مندی, قدر شناسی, فرمایا کرتے تھے, بہت زیادہ ضروری ہے. استاد کے ذریعے سے انسان کو روحانی جلا ملتی ہے, والد کے ذریعے سے انسان کو جسمانی جلا ملتی ہے. والد انسان کے وجود کی نشو نمو کا ذریعہ بنتے ہیں, والد ہوں یا والدہ. وہ مصائب, مشکلات, تکالیف جھیل کر ہمارے وجود کو ترقی دیا کرتے ہیں, ہمارے جسمانی نشو نما کا ذریعہ بنا کرتے ہیں. اور جسمانی نشو نما, جسمانی ترقی بغیر ایمان کے بیکار ہے. ایمان کی ترقی کے لیے ہماری جو نشو نما ہے, جو ایمان کی جلا ہے, اس کا ذریعہ استاد بنتے ہیں, مربی اور معلم بنتے ہیں. جس سے بھی انسان کو دین کا فیض مل رہا ہے وہ ایمان کی ترقی اور ایمان کے ثمرات کا ذریعہ بنتے ہیں. فرمایا کہ جسمانی ترقی وہ والدین کے ذریعے سے ملتی ہے, اور اس جسمانی ترقی کے ساتھ روحانی جلا یہ مربی اور شیخ اور استاد اور معلم کے ذریعے ملا کرتی ہے. یہ دونوں ہی اپنی جگہ ہمارے لیے بہت بڑے بڑے محسن ہیں. اور محسن کا احسان ماننا اور محسن کا حد سے زیادہ ادب کرنا, اس کی تعظیم اور احترام کرنا, یہ ایک بنیادی فریضہ بنتا ہے. جو جتنا زیادہ اپنے استاد کا, اپنے والدین کا, اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرے گا اتنا ہی زیادہ کامیاب اور کامران ہوگا. استاد تھے ہمارے حضرت مولانا یحیٰ مدنی صاحب رحمہ اللہ. فرمایا کرتے تھے دنیاوی ثمرات کے اندر بھی اللہ تعالی نے اس کے فوائد رکھے ہیں. جو چاہے کہ دینی ترقی پائے ہمیشہ اپنے دینی مربی اور دینی معلم کی تعظیم کرے, اللہ تعالیٰ اس کے دین میں ترقی عطا فرمائیں گے. جو دنیاوی ترقی چاہے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو ادب اور احترام دے, ان کی تعظیم کرے, اللہ تعالیٰ جیتے جی اس کو دنیاوی ترقی عطا فرمائیں گے. ماں باپ کی خدمت سے انسان کو دنیاوی ترقی نصیب ہوگی, اور اسی طریقے سے اساتذہ، معلم، مربی، اور جو بھی انسان کی دینی لحاظ سے ترقی کا باعث بنتا ہو اس کا ادب اور احترام کیا جائے تو انسان کو دینی ترقی نصیب ہوگی. یہ ان حضرات کے کہے ہوئے الفاظ ہیں کہ جن کی زندگیاں دینداری اور تقوی اور پرہیزگاری کے اندر گزری ہیں، وہ اپنی زندگی کے نچوڑ کو بسا اوقات مختصر سے الفاظ میں بیان فرما دیا کرتے تھے. تو یہ ان کی زندگی کا تجربہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت، ان کا ادب اور احترام اور ان کے ساتھ تعظیم سے پیش آنا انسان کو دنیاوی ترقی دلاتا ہے. ہمیشہ انسان پھلتا اور پھولتا ہے، کامیاب اور کامران رہتا ہے. اور اساتذہ، مربی، معلم اور دینی لحاظ سے کوئی بھی اس کا مقتدا اور پیشوا ہو جس سے انسان دینداری سیکھ رہا ہو، اس کا ادب اور احترام انسان کو دینی لحاظ سے ترقی بخشتا ہے. ادب اور احترام بہت اونچی چیز ہے. صاحب عوارف العارف حضرت شیخ سہروردی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے بندہ آراستہ ہو جائے، درستگی اس کے اندر پیدا ہو جائے تو یہی ادب کہلاتا ہے. کہ ظاہر میں بھی باطن میں بھی آراستہ ہو گیا، اس کو سلیقہ آ گیا دوسروں کے ساتھ گفت و شنید کا اور نشست و برخاست کا، بات چیت کس طرح کرنی ہے، ادب اور احترام کس طرح ملحوظ رکھنا ہے. ظاہر اور باطنی دونوں لحاظ سے جس چیز کو، جس انسان کو یہ آراستگی نصیب ہو جائے تو سمجھ لیا جائے کہ وہ شخص مؤدب ہے. فرمایا کہ بندہ جب ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے آراستہ ہو جاتا ہے، اس کو سلیقہ نصیب ہو جاتا ہے، ایک طرف تو یہ مؤدب اور دوسری طرف یہ اعلیٰ درجے کا صوفی کہلاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں علم، جو کثیر علم ہو، زیادہ علم ہو، علم کثیر کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ہمیں ادب قلیل کی ضرورت ہے. ایک انسان ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، جری ہے، بے باک ہے، علم اس کے پاس کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو ناکام ہو جائے گا. ایک انسان ہے، تھوڑا علم رکھتا ہے، تھوڑی معلومات رکھتا ہے، مختصر سی اس کے پاس معلومات ہیں، علم تھوڑا ہے لیکن ادب زیادہ ہے، یہ انسان کامیاب ہو جائے گا. اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، کہ انسان ہمیشہ ادب کے ذریعے سے وہ کچھ پا لیتا ہے جو بے ادب علم کثیر کے باوجود بھی نہیں پا سکتا. فرمایا کرتے تھے کہ ایک عارف جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے والا ہو، اس کے لیے ادب اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا ایک ابتدائی درجے میں قدم رکھنے والے شخص کے لیے توبہ اور استغفار ضروری ہے. ایک انسان ہے، نیا نیا دین پر لگا ہے تو گناہوں کی زندگی سے دینداری پر آ رہا ہے، تو اس کے لیے کثرت سے توبہ اور استغفار ضروری ہوا کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کو دھلوائے، صفائی ستھرائی کرائے. اور ایک انسان ہے کہ جس کی زندگی ولایت کے اندر گزرتی چلی آ رہی ہے اور وہ پاک و صاف اللہ تعالیٰ کی طرف ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ عارف جو پہلے سے پاک و صاف ہے، اس کے لیے ادب اللہ تعالیٰ کی شان میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے شاعر کا ادب اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا ابتدائی مرحلے میں قدم رکھنے والے کے لیے توبہ اور استغفار ضروری ہے. حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ اپنی اطاعت اور بندگی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو منا کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسی اطاعت کے اندر ادب ہو تو اس ادب کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے. ادب کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے، دل کے اندر تعظیم ہو، احترام ہو، اس کے ساتھ جو تھوڑا بھی عمل ہوگا وہ بہت زیادہ بھاری بھرکم، وزندار اور جاندار ہوگا. اور جو کام زیادہ ہو، بڑا ہو لیکن بے ادبی کے اوپر مشتمل ہو تو وہ سارا کا سارا کھوکھلا ہو جائے گا. حضرت سری سقطی رحمہ اللہ، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے استاد اور مرشد ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد میں بیٹھا ہوا ذکر اللہ کر رہا تھا، رات کا وقت تھا، درود شریف پڑھ رہا تھا. بیٹھے بیٹھے انسان تھک جاتا ہے تو تھوڑی سی اپنی کروٹ بدل لیتا ہے، پہلو بدل لیتا ہے. بے دھیانی میں فرمایا کہ میں درود شریف کی کثرت میں منہمک تھا، بے دھیانی ہوئی اور میں نے پاؤں قبلے کی طرف پھیلا لی. محراب میں بیٹھے ہوئے ذکر اللہ کر رہے تھے، درود شریف کی کثرت تھی، اور بے دھیانی میں قدم محرام میں پھیلائے قبلے کی طرف کر لیے. وقت کے ولی کامل ہیں, اونچے درجے کے اللہ کے دوست ہیں. فرمایا کہ غیب سے مجھے ایک آواز آئی, اے سری سقطی, کیا دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے بھی اس طرح پاؤں پھیلا کر بیٹھ سکتے ہو؟ فرمایا کہ فوراً میں چونک گیا اور اپنے قدم پیچھے سمیٹے اور کہا, ربا تیرے عزت و جلال کی قسم, آج کے بعد کبھی پاؤں نہیں پھیلاؤں گا. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد 60 سال تک حضرت سری سقطی حیات رہے, کبھی پاؤں نہیں پھیلائے. حالانکہ بے دھیانی میں قدم پھیلا دیے, لیکن فوراً تنبہ ہوا کہ ایک طرف عبادت کر رہے ہو, ذکر اللہ کر رہے ہو, دوسری طرف ہمارے گھر کی طرف, ہمارے رخ کی طرف, ہماری محرام میں پاؤں پھیلا کر بیٹھے. یہ چھوٹی سی بات نظر آتی ہے, لیکن چھوٹی سی بیعت بی بسا اوقات بہت بڑے بڑے انعامات سے محروم کرا دیتی ہے. ابلیس کیوں ملعون ہوا؟ بے ادب تھا, گستاخ تھا, جری تھا, بے باک تھا, منہ پھٹ تھا. اللہ تعالیٰ سے بحث مباحثہ مناظرہ شروع کر دیا, دلائل کے ساتھ حجت بازی شروع کر دی, وہی بیعت بھی اس کو لے ڈوبی, کہاں سے کہاں چلا گیا. ہمارے استاد محترم ہیں حضرت مولانا عبد الرزاق لدھیانوی دامت برکاتہم العالیہ, بنوری ٹاؤن کے قدیم فضلاء میں سے, قدیم اساتذہ میں سے ہیں. تو وہ ایک دن دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے, بنوری ٹاؤن کے دفتر میں ایک دوسرے کوئی صاحب آئے جو ان کو نہیں پہچانتے تھے. دفتر خالی تھا, اکابرین موجود نہیں تھے, تو وہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر بعد انہوں نے پاؤں پھیلا لیے. تو وہ نہیں پہچانتے تھے کہ حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب یہاں کے استاد ہیں, قدیم استاد ہیں. لیکن حضرت نے جو یہ انداز دیکھا تو جلال میں آ گئے, اس بری طرح اس کو ڈانٹا آنے والے طالب علم کو. فرمایا کہ تمہاری یہ جرت اور گستاخی کے اس دفتر میں جہاں حضرت بنوری رحمہ اللہ اور بڑے بڑے اکابرین یہاں سے گزرے, اس دفتر میں تم آ کر اسے بیبی کے ساتھ پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے. میں نے بڑے بڑے اکابرین کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا, لیکن آج تک کبھی کسی بڑے بزرگ کو, کسی بڑے عالم کو اس جگہ پر, اس مقام پر پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا. تم کون ہو کہ یہاں آ کر پاؤں پھیلا کر بیٹھے؟ ہم اور آپ بسا اوقات کسی ادا کو, کسی انداز کو معمولی سمجھ لیتے ہیں, لیکن قدر زر زر گر بدانت, قدر جوہر جوہری, قدر گل بلبل شناست, قدر عنبر عنبری. بات یہ ہے کہ ہر شخص جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہی اس کی قدر شناسی کو جانتا ہے. اگر سونا ہے تو اس کی قدر و منزلت کو سنار پہچانتا ہے, اور اگر جوہر ہے تو اس کی قدر و منزلت کو جوہری پہچانے گا. ہیرا اور جواہرات اور لال اور موتی, اس کی قدر و منزلت کوئی جواہری جان سکے گا. اور اگر پھول ہے تو اس کی قدر و منزلت بلبل پہچانے گی. اور اگر مشک و عنبر ہے تو عنبر کا بیچنے والا, اس کو رکھنے والا, اس کو استعمال کرنے والا ہی اس کی قدر و منزلت کو پہچان سکتا ہے. تو جو اس راہ کی منزلوں کو طے کرنے والے ہیں وہی اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ ہمیشہ ادب کے پیکر بن کر جینے والے ہی پایا کرتے ہیں, بے ادبی کی زندگی گزارنے والے محروم رہ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس لگی ہوئی تھی, 3 افراد آئے, آ کر دیکھا, دیکھا تو واضح نصیحت چل رہا ہے. آپ اپنے فرامین مبارکہ سے اپنی امت کو فیضیاب فرما رہے ہیں. ان 3 افراد میں سے ایک نے ہمت کی اور تھوڑی سی جگہ پا کر چلتے چلتے آ کے مجلس میں بیچ میں بیٹھ گئے. دوسرے نے شرم و جھجک محسوس کی, وہیں کنارے پر کھڑے رہے. تیسرے نے لاوبالی پن کا مظاہرہ کیا, استغنا کا مظاہرہ کیا, اور منہ پھیر کے کمر دکھا کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں کی حالت دیکھ لی, اس منظر کو دیکھ لیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 افراد آئے, ایک نے ہمت کی اور مجلس کے بیچوں بیچ آیا تو اللہ اور رسول کے درمیان میں اس نے جگہ پا لی. دوسرا جھجکا اور کنارے پر ہی کھڑا رہا تو اس نے کنارے پر ہی جگہ پائی, لیکن بہرحال وہ بھی محروم نہ رہا, کنارے والا بھی فیض پا گیا. اور فرمایا کہ جس نے منہ موڑا, پیٹ دکھائی اور بے اعتنائی پر تھی, لاپرواہی کے ساتھ چلا گیا, تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. ایک نے اس کی قدر و منزلت پہچانی, آگے بڑھ کر جگہ پائی اور انہماک کے ساتھ, توجہ کے ساتھ سماعت شروع کر دی. دوسرے نے جھجک کا مظاہرہ کیا, کنارے پر ہی کھڑا رہا, لیکن پھر بھی محرومی سے بچ گیا. اور تیسرے نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا کہ آیا اور دیکھا اور چلا گیا, فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. اب یہ انداز بڑے مختصر سے ہیں, یہ معاملات بڑے ہلکے پھلکے سے دکھائی دیتے ہیں, لیکن انہی معاملات کے اوپر بڑے بڑے فیصلوں کا دار و مدار ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی طلب کے اعتبار سے عطا فرماتے ہیں, بندے کے ادب کے لحاظ سے عطا فرماتے ہیں, کہ جو جس نوعیت سے جس انداز سے آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ پھر ویسے ہی معاملات فرمایا کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کی تعظیم کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری موجود ہے. شعائر جمع ہے شعیرہ کی, شعیرہ کہا جاتا ہے علامت اور نشانی کو, جو کسی مذہب کی, کسی جماعت کی, کسی ذات کی نشانی ہو اس کو شعائر کہا جاتا ہے. شعیرہ اس کا مفرد ہے, علامت اور نشانی, اور شعائر علامتیں اور نشانیاں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نشانیاں رکھی ہیں, اپنے شعائر رکھے ہیں, اپنی علامات رکھی ہیں. ان علامات کی اگر کوئی تعظیم کر رہا ہے تو یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعظیم ہے, تبھی وہ اللہ کی نشانی کی بھی تعظیم کر رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو شعائر اللہ میں قرار دیا, بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. اور پھر یہ مساجد جو اس بیت اللہ کی شاخیں ہیں یہ بھی اس کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. یہ منبر و محراب یہ اللہ تعالیٰ کی علامات اور نشانیاں ہیں. اسی طریقے سے چہرے کے اوپر سنت کا نور ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نشانی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شعائر اللہ میں آتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے مذہب اسلام کی علامات قرار دیا. علماء امت ہیں, یہ اس امت کی اور اللہ تعالیٰ کی جیتی جاگتی نشانیاں ہیں. قرآن کریم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. نیک بندے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب ہیں, ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی طرف ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کہلاتی ہے. اس نشانی کو عظمت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھنے والا اللہ تعالیٰ اس کے لیے گواہی دے رہے ہیں, ذالک من تقوی القلوب, یہ اس کی دل کی پرہیزگاری, صفائی, شفافیت کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ادب اور احترام ہے, تبھی وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بھی احترام کر رہا ہے. اکثر و بیشتر مسجد کی دیواروں کے آس پاس لکھا ہوتا ہے مسجد کا احترام کیجئے. تو مومن مسلمان جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ادب اور احترام ہوگا اس کو پھر کہنے کی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ادب اور احترام نہ ہو تو پھر وہ مسجد کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے استنجا بھی کر لیا کرتا ہے, اور ادب اور احترام ہو تو پھر یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے, مشرق میں رہو یا مغرب میں رہو, اچھم میں رہو یا پچھم میں رہو. فرمایا کہ استنجا کرتے وقت قبلے کی طرف نہ تو رخ کرنا نہ پیٹ کرنا, حالانکہ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے, لیکن فرمایا کہ جب استنجے کے لیے بیٹھو تو نہ تو اپنا رخ سینہ بیت اللہ کی طرف کرو نہ اپنی پیٹ بیت اللہ کی طرف کرو. یہ وہ ادب اور تعظیم سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے شاعر کا ادب اور احترام یہ بندہ مومن پر ضروری ہے, بھلے وہ میل و میل دوری کے پر کیوں نہ بستا ہو. اور یہی تعظیم کا اثر ہے کہ جب اپنے مردوں کو سپرد خاک کرو اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخرت کی جو اول منزل ہے اس کے حوالے کرو, اس وقت بھی آپ نے یہی تعلیم دی کہ ان کا رخ قبلے کی طرف رکھا کرو. سنت یہ ہے کہ مردے کو دائیں کروٹ کے بل لٹایا جائے کہ اس کی پیٹ قبر کی مشرقی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی جائے اور اس کا پورا سینہ اور پورا چہرہ, پورا وجود قبلے کی طرف کر دیا جائے. عام عوام الناس کے اندر دستور یہ ہے کہ پورا چت لٹا دیتے ہیں, صرف گردن موڑ کے سر اس کا قبلے کی طرف کر دیتے ہیں. اصل سنت طریقہ یہ ہے کہ مردے کو دائیں کروٹ پر لٹایا جائے کہ جس طرح نماز کے اندر انسان کا پورا رخ قبلے کی طرف ہوا کرتا ہے, تو اب جب اس کو سپرد خاک کیا جا رہا ہے تو اس کو اسی انداز میں لٹا دیا جائے کہ سر سے پاؤں تک اس کا پورا رخ اپنے اس محور اور مدار اور مرکز کی طرف ہو کہ زندگی میں جس کی طرف رخ کر کے اللہ کو یاد کرتا رہا، آج بھی جب وہ آخری آرام گاہ کے اندر، دنیا کی آخری آرام گاہ اور آخرت کے لحاظ سے پہلی منزل، جب اس میں اس کو لٹایا جا رہا ہے تو اسی انداز سے لٹایا جائے کہ سر سے پاؤں تک پورا وجود اس کا قبلہ رخ ہو. تو یہ ادب اور تعظیم اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کی ذات سے لے کر تمام کی تمام نشانیوں کا ادب اور احترام. ذالک من تقوی القلوب فانھا من تقوی القلوب، یہ دل کی پرہیزگاری کا نتیجہ ہے. دل جتنا صاف شفاف ہوگا، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت دل کے اندر ہوگی، تو اللہ کی نشانیوں سے بھی اتنا ہی زیادہ پیار ہوگا. مسجد کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا، قرآن کریم کو دیکھ کر اللہ کی محبت دل میں مزید ترقی پائے گی. دنیا کے اندر جب کسی محبت کرنے والے کے پاس اس کے محبوب کا یا محبوبہ کا خط آ جائے، ایک دفعہ پڑھ کے اس کو تسلی نہیں ہوتی، پڑھتا ہے پھر پڑھتا ہے پھر پڑھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، ایک ایک لفظ کو دہراتا ہے، پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے، کبھی اس کو سونگتا ہے کبھی اس کو چومتا ہے. یہ دنیاوی محبت کرنے والوں کے معاملات ہیں. حقیقی محبت جس کو نصیب ہو جائے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کو چومتے، فرمایا کرتے تھے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا، میرے پروردگار کا کلام ہے. پھر اس محبت میں ڈوب کر اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس عشق و محبت میں سرشار ہو کے کہ ہمارے محبوب حقیقی کی کا فرمان ہے، اس کا کلام ہے، اس نے کس انداز سے، کس پیار سے، کس شفقت سے ہمیں متوجہ کیا، کس انداز سے ہمیں اس نے رہنمائیاں دی ہیں. اس محبت میں ڈوب کے اس کلام کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اسی لیے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، دنیاوی محبت رکھنے والا جب محبوب کا خط پڑھتا ہے تو ایک ایک لفظ اس کے اندر محبت کو بھڑکاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سچے عاشق، میری سچی محبت رکھنے والے، میرے بندے، جب ان کے سامنے میرے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اس کے اندر ترقی ہوتی ہے، ان کا ایمان بھی شعلے بھڑکاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان اس کے ترقی کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو اس میں اتنے ثمرات رکھے کہ بندے تم سمجھ کر پڑھو یا نہ سمجھی میں پڑھو، تمہیں اس کلام کے ساتھ وابستگی پر اتنا ثواب دوں گا کہ ایک ایک حرف پہ دس دس نیکیاں تم پر ملیں، تم کو ملیں گی. اس وقت انسان تلاوت کلام پاک کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاری قرآن کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ان فرشتوں میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، چھینا جھپٹی شروع ہوتی ہے، اور وہ اس حافظ قرآن کی زبان سے، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو لینا شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے چھیننا شروع کرتے ہیں. ہوتے ہوتے ان میں ایسا مقابلہ بڑھ جاتا ہے، اتنی زیادہ سبقت ہونی شروع ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ فرشتے اپنا منہ اس پڑھنے والے کے منہ میں لگا کر اس کے حروف کو اپنے منہ میں لے لیتے ہیں. انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں تلاوت کلام پاک کر رہا ہوں، اس کے آس پاس فرشتوں کا جھمگٹا ہوتا ہے، نورانیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں. صحابی تھے جو رات تہجد کے وقت تلاوت کر رہے تھے اور آسمان کی طرف نظر اٹھی تو جھل مل جھل مل نورانیت قمقمے چمک رہے تھے. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ تمہارا تلاوت کلام پاک پر نور تھا جس پر فرشتے اترے ہوئے تھے، جو تمہیں قمقموں کی شکل میں دکھائی دے رہے تھے. اگر تم صبح تک تلاوت جاری رکھتے تو مدینے والے بھی اس نور کو دیکھ لیتے. تلاوت کلام پاک کرنے والا جس اخلاص کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے روئے روئے کے اندر اتارتا ہے، اس کا وجود منور ہوتا ہے، معطر ہوتا ہے، نورانیت اس کے دل دماغ کے اندر اثر انداز ہوتی ہے. یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ اکرام بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن اس بھوک پیاس کے اندر بھی تلاوت کلام پاک یہ ان سے نہیں چھوٹتی تھی. محبت تھی اللہ تعالیٰ سے تو محبوب کا کلام سامنے ہے، محبوب کا پیغام سامنے ہے، اس کا خط سامنے موجود ہے. اس کے ذریعے سے وہ اپنی اس تشنگی کو دور کیا کرتے تھے، بھوک اور پیاس کو بجھایا کرتے تھے، اپنی روحانیت کو سیراب کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا محاصرہ ہو چکا اور روزے کی حالت میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھائی دیے اور پوچھ لیا کہو تو شام کو افطار ہمارے ساتھ کرو، اگر کہو تو شام کو افطار ہمارے ساتھ کرو اور اگر کہو تو پھر کچھ انتظام کرا دیں آپ کے لیے، محاصرہ ختم ہو جائے، دنیا ہی میں افطار کرنا چاہیں تو. فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کرنے کی چاہت ظاہر کی تو بھوکے اور پیاسے، محاصرہ چل رہا تھا، بھوک اور پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے لیکن تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنا مبارک ہاتھ سینے پر رکھا اور دعائیں دے دی، فرمایا کہ شام افطار تم ہمارے ساتھ ہی کرو گے. یہ خواب میں منظر دیکھا تھا تو اس کے بعد سینے کے اندر وہ ٹھنڈک جاگنے کے بعد بھی محسوس ہو رہی تھی، باہر کا حصہ بھی بالکل ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا جس سینے پر مبارک ہاتھ خواب میں آپ نے رکھے تھے. تلاوت کلام پاک ہو رہی تھی اور اسی تلاوت کے دوران جام شہادت نوش فرما گئے، وہ قرآن کریم کا نسخہ جس کی تلاوت آپ فرما رہے تھے آپ کے خون سے وہ رنگین ہوا اور آج بھی وہ محفوظ ہے، کل قیامت میں بھی وہ آ کر گواہی دے گا کہ یا رب آپ کا بندہ عثمان ابن عفان میری تلاوت کرتے کرتے جام شہادت نوش کر کے آپ کے پاس آ گیا. تو تلاوت کلام پاک، محبت جب دل میں ہو، تعظیم دل میں ہو اللہ تعالیٰ کی محبت، پھر وہ اللہ کے کلام کے اندر بھی انسان کو محبت نظر آتی ہے، تلاوت کلام پاک میں بھی انسان کو حلاوت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے. اور جب ادب کا پیکر بندہ بن جاتا ہے، وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل جتنا صاف شفاف ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ نورانیت محسوس کرتا ہے، حلاوت اور ذائقہ محسوس کرتا ہے، اور ادب کی برکات اللہ تعالیٰ جیتے جی دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں. علم، عمل اور نیک اعمال کی توفیق یہ ادب ہی کے ذریعے سے انسان کو ملا کرتی ہے. جتنا زیادہ ادب کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا اتنے ہی زیادہ رحمتیں اور برکتیں اس کو حاصل ہوں گی. ہمارے اکابرین میں سے بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شمس الائمہ امام حلوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے علم اور عمل عطا فرمائے وہ صرف ادب کی بدولت. فرمایا کہ کبھی بھی میں نے بغیر وضو کے کسی کاغذ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. ادب ہو تو ایسا ہو کہ کاغذ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے علم ہمیں عطا فرمایا، قلم اور قرطاس، یہ دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے علوم کو اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر منتقلی کا ذریعہ بنایا ہے. قلم نہ ہوتا علوم ہم تک نہ پہنچ پاتے، زبانی باتوں میں، زبانی علوم میں رد و بدل ہو جاتی، تبدیلی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے قلم اور کاغذ عطا فرما کر علم کو ایسا محفوظ فرما دیا کہ صدیوں بیت جانے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ، احادیث مقدسہ اور بڑے بڑے حضرات کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کی کوششیں، وہ ساری کی ساری جو کی تو محفوظ چلتی چلی آ رہی ہیں. تو ادب کے ذریعے سے انسان بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، ادب میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکات رکھی ہیں. حضرت بشر حافی رحمہ اللہ بڑے بزرگ گزرے، وقت کے بڑے ولی کامل تھے، عام ایک گناہگاروں والی زندگی گزارا کرتے تھے، شراب و کباب والی، غفلت والی، لاپرواہی والی زندگی گزارا کرتے تھے. ایک دن گزرتے گزرتے راستے میں ایک چھوٹے سے کاغذ کے پرزے پر نظر پڑی جس پر اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لکھا ہوا تھا. تھے صاحب ایمان، مومن جب ایمان والا ہو، گناہگار جتنا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر رکھتا ہے. چلتے چلتے کاغذ کے ٹکڑے پر جب نظر پڑی اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، کہیں سے وہ اڑتا اڑاتا آ گیا، زمین پر پڑا ہوا تھا، تو فوراً اس کاغذ کے ٹکڑے کی طرف لپکے اور اس کو فوراً اٹھایا، صاف کیا، گرد و غبار سے اس کو صاف کیا. مختلف باتیں ہیں، ایک میں تو یہ آتا ہے کہ رونے لگے کہ میرے اللہ کا نام یہاں گندگی میں پڑا ہوا ہے. روتے روتے آنسو ٹپک رہے تھے، ان آنسوؤں کے ذریعے سے اس کاغذ کو دھو لیا. اور بعض میں لکھا ہے کہ بس اس کاغذ کو صاف ستھرا کیا، اس کو گندگی سے صاف کیا. اور پھر اس میں بھی پھر دونوں طرح کے انداز ہیں، ایک میں تو یہ ہے کہ اس کو پھر کہیں ادب اور احترام سے رکھ دیا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس کاغذ کو سوچا کہ کہاں رکھوں کہ جہاں اس کی دوبارہ بیعت بھی نہ ہو، کہ میرے اللہ کا نام زمین پر نہ گرے. سوچا اور سوچنے کے بعد اس کو چھوٹا سا تعویذ بنا کر منہ میں رکھ کر نگل گئے. اپنے وجود کے اندر محفوظ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس ادا کی برکت سے، اس ادب کی برکت سے اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک امت کے دلوں کے اندر ان کے نام کو محفوظ فرما دیا کہ بشر حافی کی پھر ہدایت کا ذریعہ ایسا بنا کہ وقت کے ولی کامل بنے، کہ صرف اللہ کے نام کی تعظیم اور توقیر کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پھر وقت کا ولی کامل بنا دیا کہ بندے تو نے ہمارے نام کو اس قدر سنبھال کے محفوظ کیا، اپنے وجود کے اندر سنبھال کے رکھ لیا، اب ہم تیرے نام کو اپنی آنے والی نسلوں کے اندر محفوظ کر دیں گے۔ تو با ادب با نصیب، ادب کرنے والا ہمیشہ سعادت مند ہوا کرتا ہے، بے ادب ہمیشہ بے نصیب ہوا کرتا ہے، با ادب ہی ہمیشہ با مراد ہوا کرتا ہے، بے ادب ہمیشہ بے مراد رہ جاتا ہے۔ تو ادب اور احترام انسان کو بہت اونچے اونچے مرتبے اور مقام دلا دیتا ہے، اور بہت سے وہ مرتبے دلوا دیتا ہے جس کا انسان زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے اکابرین میں سے، بزرگان دین میں سے حضرت ابو اسحاق گاردونی رحمہ اللہ ایک بڑے ولی کامل گزرے ہیں، جو لاہے تھے، باپ کے ساتھ بیٹا بھی کپڑا بننے کے لیے سارا دن کھڑا رہتا تھا، چرخے کے اوپر کپڑا بنتے تھے، لیکن فطری اور طبی لحاظ سے اللہ پاک نے ادب کی طبیعت رکھی تھی، فطرت کے اندر ادب بہت تھا۔ گھر سے کھانا آتا تو روٹی اور سالن جب آتا تو ایک تاک تھا، اس تاک کے اندر روٹیاں سنبھال کے رکھ لیتے، جب کھانے کا وقت ہوتا اس وقت کھایا کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح اپنے اس معمول پر کھڑے ہوئے کپڑے کی بنائی کر رہے تھے کہ اتنے میں نظر پڑی سامنے سے تین اللہ والے گزر رہے تھے، درویش خدا مست۔ ان پر جب نظر پڑی تو دل میں محبت آئی کہ اللہ والے جا رہے ہیں، کوئی تین درویش جا رہے ہیں۔ تاک کے اندر رکھی ہوئی جو روٹیاں تھیں، دونوں روٹیاں فوراً ہاتھ میں اٹھائیں اور دوڑ پڑے، ان تینوں اشخاص کے پاس جا پہنچے اور جا کر بڑے ادب اور احترام سے دونوں ہاتھوں میں روٹیاں لیں اور سر جھکا کر عرض کرنے لگے کہ حضرات کھانا حاضر ہے، تناول فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ ان کا یہ انداز ایسا مؤدبانہ تھا، ایسا پیارا تھا کہ ان تینوں درویشوں کو بھی ان پہ پیار آیا کہ یہ نوجوان لڑکا تو بڑا مؤدب ہے، بڑا با ادب ہے۔ تو ایک درویش کہنے لگے کہ ایسے مؤدب بچے کو تو ضائع نہیں ہونا چاہیے دنیا کے کاموں کے اندر۔ کہنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مؤدب بچے کو دینداری عطا فرما دے۔ تو دوسرے درویش نے کہا کہ واقعتاً بچہ تو بڑا نیک اور مؤدب معلوم ہوتا ہے، کس پیارے انداز سے، کس طرح مؤدبانہ انداز میں کھانا لا کے ہمارے سامنے دس بستہ پیش کر دیا۔ تو کہا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے اس بچے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ ایک نے دینداری کی دعا دے دی، دوسرے نے دنیا کی تمام نعمتوں کی فراوانی کی دعا دے دی، تیسرے کہنے لگے کہ تم نے تو دین اور دنیا کی دونوں نعمتوں کی دعا دے دی، اب میں اس کے لیے کیا دعا کروں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دینداری اور دنیا کی تمام نعمتوں میں استقامت اور دوام عطا فرمائے، نہ اس کی دینداری سے زائل ہو نہ دنیا کی نعمتیں اسے زائل ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دینداری اور دنیا کی تمام نعمتوں میں استقامت اور دوام عطا فرمائے۔ یہ دعائیں ملنی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ایسی کایا پلٹی کہ وقت کا ولی کامل بنا ڈالا۔ عمل چھوٹا سا تھا لیکن ادب پر مشتمل تھا، دعائیں مل گئیں اللہ والوں کی، درویشوں کی کایا ایسی پلٹی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی شہرت عطا فرمائی اور باطنی صلاحیتوں سے مالا مال فرما کر ایسا مظہر بنایا کہ دینداری بھی خوب عطا فرمائی، دنیا کی نعمتوں سے بھی خوب مالا مال فرمایا اور مرتے دم تک استقامت بھی عطا فرما دی۔ با ادب با نصیب ہوا کرتے ہیں، بے ادب بے نصیب ہو جایا کرتے ہیں۔ ادب ہی انسان کو سب چیزیں دلواتا ہے، ادب ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کا، اللہ کے گھر کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار مبارک کا۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ محبوب کے در و دیوار سے، گلی کوچے سے بھی محبت ادب اور تعظیم کا تقاضا کرتی ہے۔ آہستہ قدم، نیچی نگاہ، پست صدا ہو، خوابید یہاں روح رسول عربی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھر، آپ کی مبارک مسجد، آپ کا مبارک منبر، آپ کی مبارک محراب، آپ کا مبارک شہر مدینہ طیبہ چپا چپا اس کا ذرہ ذرہ مبارک. تو بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، تو اللہ کے گھر کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دل میں محبت ہوتی ہے، ادب اور تعظیم ہوا کرتی ہے. پچھلے عمرے کے سفر میں ہم لوگ وہاں ریاض الجنہ کے نماز پڑھنے کے لیے انتظار میں تھے کہ وہاں باری باری وہ حضرات جو ذمہ دار ہیں، دس پندرہ منٹ لوگوں کو نوافل پڑھنے کا موقع دیتے ہیں، پھر ان کو ہٹا کر پھر دوسروں کو موقع دیتے ہیں. تو جب وہ انہوں نے بیچ کا پردہ ہٹایا اور وہ منتظر افراد جو کھڑے ہوئے تھے آگے جب بڑھے، تو دم سے پھر لوگ بھاگتے ہیں، کوئی روزے کی جالی کے قریب، کوئی ممبر کی طرف، کوئی محراب کی طرف، کوئی اس طرف، کوئی اس طرف، فٹافٹ دیکھتے دیکھتے جگہ بھر جاتی ہے. پھر وہ قناعت لگا دیتے ہیں تاکہ یہ جگہ یہ لوگ تسلی سے نماز پڑھ لیں، پھر وہ وہاں لوگ جمع ہوتے رہتے ہیں، پھر دوبارہ سے وہ کھولتے ہیں. 10-15 منٹ کے دورانیہ تک آرام سے انسان تسلی سے نمازیں پڑھے، دعائیں مانگے. تو وہاں جو پولیس والے ہیں جن کو شرطہ کہا جاتا ہے، وہ بھی وہاں مستقل اس پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم لوگ جیسے ہی آگے بڑھے ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، تو بے دھیانی میں ایک صاحب نے اپنے جوتے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نچلی سیڑھی پر رکھ دیے، کیونکہ وہ ایک سیڑھی باہر ہے، باقی اس کے اوپر پھر دوسری تیسری سیڑھی سے دروازہ شروع ہو جاتا ہے، پر پھر دروازے کے اندر ہے، کافی اونچا اور کافی کئی سیڑھیوں پر مشتمل وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس نے بے دھیانی میں جب وہ جلدی جلدی میں چپل حضور کے ممبر کی سیڑھی پر رکھ دی، تو وہاں جو کھڑا ہوا پولیس والا تھا اس قدر جلال میں آ گیا، تیش میں آ گیا، اس بری طرح سے اس حاجی صاحب کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں ادب نہیں آتا، کس جگہ پر اپنی چپل رکھ رہے ہو؟ وہ ممبر، وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک قدم رنجا فرمایا کرتے تھے، وہ جگہ کہ جو ممبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اس ممبر پہ لا کر اپنی چپل رکھ رہے ہو. یہاں تو امتی اپنی پیشانی بھی رگڑے تب بھی بیت بھی تصور ہو جائے. تو بہت بری طرح جلال میں آ گیا اور بری طرح سے اس نے چپل ہٹا کے ان کے ہاتھ میں تھمائی. تو بات یہ ہے کہ ادب بہت ہی اونچی اور اعلیٰ چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کی محراب کے اندر جہاں آپ سجدہ فرمایا کرتے تھے، اس جگہ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکاوٹ لگا دی. پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ بے دھیانی میں کسی امتی کا قدم اس سرزمین پر پڑ جائے، اس خطے پر پڑ جائے، اس جگہ پر پڑ جائے جہاں آپ کی مبارک پیشانی لگا کرتی تھی. تو ایسا نہ ہو کہ انجانے کے اندر بیعت بھی ہو جائے اور اگلے آدمی کا بڑا غرق ہو جائے. اللہ تعالی نے اتنے آداب بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل اور مجلس میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ دل کا امتحان لیتے ہیں تقوی کے اعتبار سے. اور ساتھ میں شروع میں منع بھی فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اونچا مت کرنا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، اور آپس میں گفت و شنید اس انداز سے مت کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالكم، تمہارے سارے اعمال جل کر راکھ ہو جائیں، رائگا ہو جائیں، خبت ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے. بے ادبی اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر نادانستہ طور پر بھی بے ادبی سرزد ہو گئی، اونچی آواز سے بات کر لی، یا لب و لہجے کے اندر عامیانہ انداز آ گیا، ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال تمہارے رائگا ہو جائیں گے 0/0. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ادب سکھایا ہے، بڑا اونچا مقام ہے. ہمارے بزرگوں میں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحم اللہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، حج کے لیے تشریف لے گئے ہندوستان سے. وہاں سے حج سے فارغ ہوئے تو ارادہ ہوا کہ مدینہ طیبہ کا سفر کیا جائے، لیکن بزرگوں کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، اپنی اپنی شان ہوتی ہے. کہا کہ حج کے لیے آیا ہوں، اصل تو سفر میرا حج کا ہے، حج کے سفر میں آ کے ضمناً مدینہ منورہ جاؤں تو یہ ادب کے خلاف. واپس چل پڑے اپنے گھر کے لیے. ہندوستان تک کا اس زمانے میں سفر بھی بڑا مشقت بھرا سفر ہوتا تھا. سفر کیا پورا، اپنے گھر پہنچے، ایک رات قیام کیا، اگلے دن نکل کھڑے ہوئے پھر مدینہ منورہ کے لیے. اب یہ سفر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار مقدسہ کی طرف ہے. پورا نئے سرے سے دوبارہ سفر کیا اور مدینہ طیبہ وہاں پہنچے, اور جب وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سرزمین پر پہنچے اور در دولت پر حاضری دی اور سلام پیش کرنے لگے, السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کی خدمت عالیہ میں آپ کے ناچیز امتی کا سلام ہو. واپسی میں جواب آپ کو سنائی دیا, وعلیکم السلام یا شمس العارفین, اے پہچاننے والوں کے سورج, اے معرفت رکھنے والوں کے سورج تم پر بھی سلام ہو. ادب اور احترام کا یہ مقام تھا کہ اس سفر کے اندر مدینہ طیبہ کی زیارت کو مناسب نہ سمجھا, واپس پلٹ کر آئے اور ایک مشقت بھرا سفر دوبارہ سے کیا, تو وہیں سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لقب دلوا دیا کہ آج کے بعد سے تم شمس العارفین ہو. عارف کہتے ہیں جاننے والا, پہچاننے والا, معرفت رکھنے والا. وہ چونکہ اس مقام کو پہچان چکے تھے تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ ادب اور اس احترام کا تمغہ امتیاز یہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمس العارفین کا لقب عطا فرما دیا. غرض یہ کہ ادب کے اندر بہت کچھ ملتا ہے اور بے ادبی سے انسان بہت بڑی بڑی نعمتیں بھی کھو بیٹھتا ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب ہوا کرتا ہے. ہمارے اکابرین میں حضرت ابو عبید القاسم بن السلام رحمہ اللہ بڑے بزرگ گزرے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی علم اور عمل پایا, جتنے بھی علوم اور فنون پائے, وہ سارے اپنے اساتذہ کے ادب اور احترام کی بنا پر. فرمایا کہ جب کبھی کسی محدث کے پاس میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے گیا تو کبھی میں نے ان کے دروازے پر دستک نہیں دی. میں باہر انتظار کرتا تھا, جب وہ تشریف لاتے تھے پھر ان سے علم حاصل کرتا تھا. اپنے استاد محترم کے دروازے پر دستک دینا اس کو میں بے ادبی تصور کرتا تھا. حضرت داوودی رحمہ اللہ بڑے علامہ گزرے, فرماتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے سامنے موجود ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. آنے والے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے, اگر یہ صبر سے کام لیتے رہیں, یہاں تک کہ آپ خود جب وہاں تشریف لائیں اس وقت یہ ملاقات کریں, تو یہ زیادہ بہتر ہے. فرمایا کہ یہ ادب کا وہ پیغام ہے جس پر عمل کرنا اہل علم کی شان رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن علم کے حصول کے لیے جب حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر پہنچتے تو باہر دروازے کے باہر کھڑے رہتے, ہوا چل رہی ہے, گرد و غبار اڑ رہا ہے, مٹی میں آلودہ ہو رہے ہیں, لیکن دستک نہیں دیتے. جب حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لاتے, اس وقت بھی جو معاملہ, جو علم حاصل کرنا ہوتا, جو مسئلہ دریافت کرنا ہوتا دریافت کرتے, تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے, آپ آیا کریں تو دستک دے لیا کریں, آپ نے دستک کیوں نہ دی, میں اسی وقت آپ کے لیے حاضر ہو جاتا, آپ تو آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس وقت اپنے استاد کے پاس شاگرد کی حیثیت سے جاتے تھے, فرماتے تھے کہ نہیں, علم کے پاس چل کر آیا کرتا ہے, علم کو اپنے پاس بلایا نہیں جاتا, علم کے پاس چل کر آیا جاتا ہے, علم کو اپنے پاس نہیں بلایا جاتا, ہمیں ادب سکھایا گیا ہے کہ اہل علم کی تعظیم کریں. ایک جنازے کا موقع تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس اپنے استاد محترم حضرت زید ابن ثابت کے لیے سواری پکڑ کر کھڑے ہو گئے, اور جب حضرت زید بیٹھنے لگے تو رکاب پاؤں میں دینے لگے, تو حضرت زید جھجک گئے, کہا کہ نہیں نہیں آپ یہ نہ کریں. ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے اونچی ہستی ہیں, تو اس پر فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہمیں اہل علم کے ساتھ اسی طرح ادب اور وقار کا حکم دیا گیا ہے. تو حضرت زید بن ثابت نے حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ پکڑا اور چوم لیا, پیار کیا, فرمایا کہ ہمیں بھی اہل بیت کے ساتھ اسی طرح محبت اور ادب کا حکم دیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس شاگرد ہونے کے ناطے حضرت زید بن ثابت کا احترام کر رہے ہیں کہ اپنے استاد کا پاؤں رکاب کے اندر رکھوا رہے ہیں, اور استاد اپنے شاگرد کا ہاتھ چوم رہے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کے ادب اور تعظیم کا یہی حکم دیا گیا ہے. غرض یہ کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد خاص تھے, بڑا عجیب انداز ہوتا تھا جب امام شافعی رحمہ اللہ سواری پر جا رہے تھے، امام احمد بن حنبل پیدل ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے اور علمی گفت و شنید چلتی رہتی تھی، مسئلے مسائل علمی بحث و مباحثہ چلتا تھا اور پیچھے پیچھے چلتے رہتے پیدل اور نوٹ فرمایا کرتے تھے. اپنے استاد کی ایسی محبت تھی، فرمایا کہ 30 برس ایسے گزر گئے کہ میری نماز کوئی بھی ایسی نہیں گزری جس میں اپنے استاد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے لیے دعائیں نہ کرتا ہوں. ادب ہی انسان کو بہت کچھ دلاتا ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شاگرد ہو یا مرید ہو یا تابع دار ہو، کوئی بھی بیٹا ہو یا کوئی بھی ماتحت، جب وہ اپنے بڑے سے ادب کا محبت کا معاملہ کرتا ہے تو فرمایا کہ بڑے کو بھی چھوٹے سے محبت اور ادب کا معاملہ ہو جاتا ہے. شاگرد جب استاد سے ادب اور محبت کے ساتھ پیش آتا ہو لا محالہ، استاد کو بھی اس شاگرد سے خصوصی محبت ہو جاتی ہے. جس تعلق رکھنے والے کو چھوٹا جب بڑے کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہے تو بڑے کو بھی چھوٹے سے لا محالہ محبت پیش آ جاتی ہے اور محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے ادب ہی انسان کو سب کچھ دلایا کرتا ہے. تو کامیاب ہیں وہ لوگ جو با ادب زندگی گزارتے ہیں، اپنی زبانوں کو اپنے لبوں کو ہمیشہ روک تھام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. اور نقصان کا سامنا کرتے ہیں وہ لوگ جو جری ہو کر، بے ادب ہو کر، گستاخی کے ساتھ جو منہ میں آیا جس کے بارے میں چاہا لب کشائی کر دی. یہ بے ادبی انسان کو بہت بڑی محرومی کا سامنا کرا دیتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی سے میں نے ایک حرف بھی سیکھ لیا میں اس کا غلام ہوں، اب اس کی مرضی ہے مجھے رکھے یا چاہے تو فروخت کر دے. تو یہ صحابہ اکرام کا مزاج تھا، اکابرین امت کا مزاج تھا کہ وہ حضرات ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ زندگی گزار کر بہت کچھ حاصل کر کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص جس سے کچھ حاصل کرے تو ہمیشہ اس کے ساتھ تواضع اور ادب کے ساتھ پیش آتا رہے. با ادب بن کر جیے گا بہت کچھ پالے گا، بے ادب بنے گا تو گستاخی کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے نقصانات بھی اٹھا لے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی خانقاہ کے باہر ایک شخص کو دیکھا گیا، ہڈیاں پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، لاچار پڑا ہوا ہے. آنے والے جب اندر آئے تو عرض کیا کہ حضرت باہر ایک شخص بےچارہ ہڈیاں پسلیاں ٹوٹی ہوئی معذور پڑا ہوا ہے، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے. فرمایا کہ وہ اپنی بیدبی کی وجہ سے مارا گیا. 3 دوست تھے اور اللہ تعالیٰ نے صاحب کرامت بنایا تھا، اپنی کرامت کے ذریعے ہوائی سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے یہ جب ہماری خانقاہ کے اوپر سے گزرنے لگے تو ایک نے تو دائیں طرف کا رخ اختیار کیا اور بےدبی سمجھی کہ خانقاہ کے اوپر سے جاتا ہے، دوسرے نے بائیں طرف کا رخ اختیار کیا اور تیسرے نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ہماری خانقاہ کے اوپر سے گزر رہا تھا، وہیں پر ہی کرامت ختم ہوئی، اوپر سے بلندی سے آ کر گرا، ہڈی پسلی ٹوٹ گئی. فرمایا کہ یہ اس کی بےدبی کا نتیجہ ہے، خمیازہ ہے جو وہ بھگت رہا ہے. وہ دو با ادب نکلے، ادھر ادھر سے نکل گئے، آگے اپنے منزل کی طرف رواں دواں رہے. اس نے بےدبی کا مظاہرہ کیا، ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جب علوم اور فنون اور حدیث کا علم حاصل کر کے جب بخارا کی طرف پلٹ کر آئے تو امیر بخارا نے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں ان کے استقبال کے لیے، کوئی ساتھ چلنا چاہے. تو پورا شہر امڈ آیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سارے لوگوں نے شہر سے باہر نکل کر استقبال کیا. حضرت جب آ گئے وہاں پر، آپ مسند حدیث پر جلوہ افروز ہوئے تو ہزاروں آپ کے شاگرد تھے. حاسدین کو بڑا حسد ہوا، حسد کی یہ آگ ہمیشہ جب بھڑکتی ہے تو حاسدین پھر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. تو حاسدین نے جو وہاں بخارا کا بڑا تھا، بادشاہ تھا، اس کے کان بھرے اور ایک اختلافی مسئلے کے اندر الجھا کر امام بخاری رحمہ اللہ کو پھر بدنام کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو بدزن کر دیا اور خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، دل برداشتہ ہو کے سمرقند چلے گئے. سمرقند جب پہنچے تو وہاں پر ولولہ انگیز حلقہ لگنے لگا، مجلس بہت نورانی لحاظ سے اور ہزاروں کی تعداد میں شاگرد آنے لگے. تو وہاں کے لوگوں کو حسد شروع ہوا کہ یہاں پر آئے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ان کی اتنی عزت اور شہرت، اور دور دور سے چرچے ہونے لگے. تو وہاں بھی حاسدین پیدا ہوئے. ان حاسدین نے وہاں کا جو گورنر تھا اس کے کان بھرے اور کہا کہ یہ بڑے شیخ الحدیث آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ یہ آپ کے بچوں کو بھی علم حدیث پڑھائیں. تو امام بخاری سے اس نے فرمائش کی کہ آپ کے پاس علم حدیث ہے، آپ میرے بچوں کو بھی پڑھایا کریں. ادب اور بے ادبی کی بات ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرا حلقہ لگتا ہے، آپ اپنے بچوں کو بھی بھیج دیں، میں ان کو پڑھاؤں گا. کہا کہ نہیں، میرے بچے شہزادے ہیں وہ چل کر نہیں آئیں گے, آپ کو چل کر آنا ہوگا. فرمایا کہ نہیں, میں علم حدیث کو رسوا نہیں کر سکتا, علم حدیث جس کو سیکھنا ہے وہ خود چل کر آیا, میں علم حدیث کی خاطر خود چل کر نہیں جاؤں گا. حدیث مبارک کی عظمت اور تقدس سے میں اس کو پامال نہیں کر سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے بچے آئیں گے, لیکن جب میرے بچے آئیں گے تو اس وقت آپ اپنے حلقے سے ہٹ کر صرف انفرادی طور پر میرے بچوں کو پڑھائیں گے, اس وقت آپ کے ساتھ کوئی اور دوسرا تیسرا نہیں ہوگا. فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا, علم حدیث عام ہے پوری امت کے لیے, اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے, اس درس میں جو بیٹھنا چاہے گا میں اس کو روکوں گا نہیں. اس پر اس نے آپ کے ساتھ پھر دشمنی پال لی, اور کچھ ہی وقت کے اندر آپ کے اوپر الزام لگا کہ مختلف چیزیں کر کے آپ کو ستایا, یہاں تک کہ آپ کو رسوا کر کے اپنے علاقے سے نکلنے پر مجبور کر دیا. امام بخاری رحمہ اللہ وہاں سے مجبور ہو کر نکلے, لیکن نکلتے نکلتے فرمایا کہ جس طرح تو نے مجھے رسوا کیا اپنی انانیت کی خاطر, اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے. ایک مہینہ گزرا تھا, وہی گورنر جس نے امام بخاری رحمہ اللہ کو بغض اور عناد اور حسد کی بنا پر شہر بدر کر دیا تھا نکال کے بڑا خوش ہو رہا تھا, اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی کہ بادشاہ وقت نے اس کی سرزنش کی اور اس کی گرفت کی. گرفت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کے ہاتھ بے ادبی کا یہ نتیجہ اور بدعا کا یہ ثمرہ دکھایا کہ اس گورنر کا منہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کر کے پورے سمرقند کے اندر گھمایا گیا اور ذلت کا سامنا اس کو ہوا. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جو ہمارے درویش کو ستائے گا تو جیتے جی اس کو پھر اس طرح ذلت نصیب ہوگی. امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور سرخ روئی عطا فرمائی کہ امیر المؤمنین فی الحدیث, کہ آپ حدیث کے فن کے اندر وہ شہ سوار ہیں کہ امیر المؤمنین آپ کو لقب ملا ہے, کہ جس طرح امارت کے اندر حکومت کے اندر جس نے حکومت اچھے انداز سے کی تو وہ امیر المؤمنین کہلائے, حدیث کے اندر آپ کو اللہ پاک نے وہ فوقیت عطا فرمائے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ, قرآن کریم کے بعد دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے. ان کے عزتوں کو تو چار چاند لگے, لیکن آپ کے ساتھ بے ادبی کرنے والے وہ خود اپنے انجام کو پہنچ گئے. اسی طریقے سے ہمارے درس نظامی کی ایک مشہور اور معروف کتاب ہے ہدایہ, اس کے جو مصنف ہیں انہوں نے 13 سال کے اندر یہ ہدایہ, فقہ کی بڑی مشہور اور معروف اور مدلل اور مستدل کتاب ہے, اس کی تالیف فرمائی. اس 13 سال کے عرصے میں مسلسل آپ روزے کی حالت میں تھے, روزہ رکھتے تھے, گھر سے جب کھانا آتا تھا تو آپ کھانے کو خاموشی سے صدقہ اور خیرات کر دیا کرتے تھے, گھر والے مطمئن تھے کہ آپ کے لیے کھانا وقت پر پہنچ رہا ہے, شاگرد بھی مطمئن تھے کہ گھر سے کھانا آتا ہے, لیکن آپ نے 13 سال کا عرصہ خاموشی کے ساتھ روزے کی حالت میں رہ کر اس کتاب کو گوشے عافیت میں رہ کر تحریر فرمایا. 13 سال گزرنے کے بعد آپ نے منظر عام پر کتاب کی رونمائی کی اور پھر لوگوں کو, سارے اکابرین کو, اس وقت کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا اور یہ کتاب پیش کی اور فرمایا کہ اس کتاب کا جائزہ لیا جائے کہ یہ کتاب کس معیار کی ہے. جس اخلاص کے ساتھ, جس خلوص, جس محبت کے ساتھ, جس محنت اور لگن کے ساتھ, جس پاکیزگی کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی, اللہ تعالی نے اس کو ایسا دوام بخشا کہ آج فقہ حنفی کی سب سے زیادہ مستند اور معتبر کتاب ہے. تو جب یہ کتاب پیش کی گئی تو سراہنے والوں نے سراہا اور جلنے والے حاسدین نے کہا کہ یہ بھی کوئی کتاب ہے, یہ بچکانا حرکت, یہ فضول عمل, اس طرح کے جملے اور بے ادبی والی باتیں انہوں نے برملا منہ سے نکال دی. تو صاحب ہدایہ فوراً چیخ پڑے, کہا کہ جلدی نکلو مسجد خالی کرو, جلدی نکلو مسجد خالی کرو, اور ایک بھگدڑ مچ گئی. بھگدڑ مچی, لوگ سارے باہر بھاگے, بھاگنے کے ساتھ ہی جیسے مسجد خالی ہوئی تو مسجد دھڑام کر کے گر گئی. لوگ حیران ہو گئے یہ کیا چکر ہے کہ مسجد کی تقریب, مسجد میں تقریب رونمائی ہو رہی تھی کتاب کی, اور لوگوں نے جب اس قسم کے جملے کہے کہ یہ بھی کوئی کتاب ہے, بچکانا حرکت ہے اور اس میں کیا ہے, فضولیات ہیں, فلاں دماغ, اس طرح کے بے ادبی والے گستاخانہ جملے کہے, تو انہوں نے چیخ و پکار مچائی اور لوگوں کو مسجد سے باہر نکالا اور لمحے بھر میں مسجد چھت گر گئی. تو لوگ جب حیران ہوئے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا, فرمایا کہ جب اس کتاب کی بے ادبی کی گئی اور خلوص کا جنازہ نکالا گیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ قہر الہی متوجہ ہو چکا ہے, اللہ کا عذاب متوجہ ہو چکا تھا, میں نے جلدی کر کے تم لوگوں کو نکال لیا ورنہ تم سب پر ہی چھت گر جاتی. تو بے ادبی کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوا کرتا ہے. انسان بے ادبی تو کر لیتا ہے, گستاخی کر لیتا ہے, جو منہ میں آیا آل فال نکال دیتا ہے, جہاں اپنی مرضی کے خلاف, دیکھا بالخصوص آج کل جو یہ ذرائع ابلاغ عام ہو چکے تو اس نے ہمیں اتنا بے لگام کر دیا، بے باک کر دیا، اتنا جری اور گستاخ کر دیا جس کے بارے میں دل چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے انسان تبصرہ منہ کھول کے کر لیتا ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس بے ادبی کا نتیجہ کتنا خطرناک مجھے بھگتنا پڑے گا۔ بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حضرات اپنی اپنی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، جہاں ذرا سا حسد پیدا ہوا، دل میں جلن پیدا ہوئی، فوراً منہ سے کوئی بھی منفی تبصرہ کر بیٹھے، کوئی بھی بے ادبی گستاخی کر بیٹھے، اس کا نتیجہ کسی بھی محرومی کی شکل میں انسان کو ایسا بھگتنا پڑتا ہے، بس اوقات اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کس بے ادبی کا خمیازہ میں بھگت رہا ہوں، انسان محروم القسمت ہو جاتا ہے۔ تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ادب، اللہ کے کلام کا ادب، اللہ والوں کا ادب، علماء صلحاء اہل ایمان کا ادب، اپنے بڑوں کا، اپنے محسنین کا ادب، اپنے اڑوس پڑوس ہر صاحب ایمان کا ادب اور احترام حد سے زیادہ ضروری ہے، بالخصوص انسان کی زندگی میں ذرہ برابر بھی کسی نے احسان کیا ہو تو اپنے محسن کا ادب یہ حد سے زیادہ ضروری ہے۔ اکابرین امت تو فرماتے ہیں کہ انسان کو جس کسی گزرے ہوئے شخص کا فیض چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرے، ان کے لیے دعائیں رحمت دعائیں مغفرت کیا کرے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کا فیض اس کو عطا فرما دیں گے۔ مثلاً صحابہ اکرام کے فیوز اور برکات ہمیں چاہیے تو ہم کثرت سے تلاوت کلام پاک، ذکر اس کا، نفلی صدقات خیرات کر کے اس کا ایصال ثواب بڑے عشق و محبت کے ساتھ اور تابع داری کے ساتھ ان کو ایصال ثواب کیا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہماری طرف منتقل۔ کسی بزرگ کے ساتھ ہماری عقیدت محبت ہے، ہم اہتمام کے ساتھ ان کے لیے ایصال ثواب کیا کریں تو ان کا فیض اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اور اگر اس کے برخلاف ہو، کسی کے خلاف لب کشائی کی جائے، بے ادبی کے ساتھ جملے کہہ دیے جائیں یا جو منہ میں آیا کہہ دیا جائے تو اس کے ساتھ پھر انسان کو بہت بھیانک نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک مدینہ منورہ کے اندر یہودی تھا، جب کبھی اذان ہوتی تھی تو اس کو یہ اذان کے جملے بڑے چپتے تھے، تو وہ کہاں کرتا، احرق اللہ الکذاب، اللہ جھوٹے کو جلا دے۔ جب بھی مؤذن پکارتے تھے، اللہ کی صدائیں بلند کرتے تھے تو وہ یہ جملہ کہتے تھے، احرق اللہ الکذاب، اللہ جھوٹے کو جلا دے۔ اللہ کے اس کلام کی، اس کبریائی کی بے ادبی کرتا تھا۔ اپنے گھر میں سو رہا تھا، چراغ جل رہا تھا، چوہا کہیں ادھر سے ادھر لے کے چلا، وہ چراغ اس کے گھر کے اندر ایسا لگا، کپڑوں میں آگ لگی، کہ وہی بدعا دینے والا کہ اللہ جھوٹے کو جلائے، اپنے ہی گھر کے چراغ سے وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ میں بے ادبی گستاخی سے محفوظ رکھے، ادب کا پیکر بنائے۔ ادب ہی سے انسان بہت کچھ پا لیتا ہے اور بے ادبی سے انسان بہت کچھ گوا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعائر اسلام کی اور دین کے تمام چیزوں کا ادب اور احترام ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ محمد حنیف صاحب کی والدہ ماجدہ بیمار ہیں، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اسی طرح امجد میاں کے والدہ ماجد، اجلال میاں کی والدہ ماجدہ، تنویر میاں کی والدہ ماجدہ، شہریار کے سسر محترم حمزہ میاں کی والدہ ماجدہ، اسد کی خالہ، ان کا کل آپریشن ہے، پرویز صاحب، اللہ پاک ان کی تنخواہ میں بندش چل رہی ہے، تنخواہ میں آسانی پنوان دے، عارف مقبول، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، جو جو بھی دعاؤں کے طلبگار ہیں اللہ پاک تمام کے تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعیننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ ہم سب کو ادب کا پیکر بنا دیجیے، با ادب زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، بے ادبی اور گستاخی اور جرات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، محرومی سے بچائیے۔ اے الہ العالمین، شعائر اسلام کی تعظیم نصیب فرمائیے، علماء امت کی یا اللہ عظمت و تقدس نصیب فرمائیے، صلحاء کا پیار نصیب فرمائیے، اے اللہ ہر صاحب ایمان کی محبت اور ادب اور احترام ہمیں نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجیے، تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، حضرت جناب ڈاکٹر ابا احمد صاحب کو تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات نصیب فرمائیے۔ یا اللہ آپ ہم سب کی دلی مرادوں کو، جائز حاجتوں کو ہماری تمنا اور آرزو سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے، کامیابیاں ہمارے مقدر بنائیے، ناکامیوں اور نامرادی سے ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔